بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندے خدا ہیں، اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار و استکبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں مکمل اجر دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامن سورہ نساء کی آیات 172 اور 173 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے حسین مزگری۔ اور اب پیش خدمت ہیں اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سب سے پہلے آپ سامن پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ پروگرام نیم نگاہ کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام کلام امیر پیش کیا جائے گا۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ جس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ جبکہ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9 بجے پیش کی جاتے ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران نے پارلیمنٹ کی منظور کردہ قرارداد کے مطابق قدم اٹھاتے ہوئے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ایڈیشنل پروٹوکول پر رضاکارانہ عمل درآمد کو گزشتہ شب 12 بجے سے روک دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی سری لنکن ہم منصب مہندرا راجا پکسے سے ون آن ون ملاقات ہوئی۔ اور ہندوستان کی ریاستوں مہاراشٹر، کیرلا، پنجاب، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش میں کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ۔ اور پیشن خبریں تفصیل سے۔ ایران نے پارلیمنٹ کی منظور کردہ قرارداد کے مطابق قدم اٹھاتے ہوئے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ایڈیشنل پروٹوکول پر رضاکارانہ عمل درآمد کو گزشتہ شب 12 بجے سے روک دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پارلیمنٹ کے قرارداد کے مطابق بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے اضافی پروٹوکول پر پیر کے شب 12 بجے کے بعد سے عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ 23 فروری کے آغاز سے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو حاصل اضافی رسائی اب معطل کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک نے مشترکہ ایٹمی معاہدے پر عمل نہ کر کے ایران کو اضافی پروٹوکول معطل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے رضاکارانہ طور پر اضافی پروٹوکول کو قبول کیا تھا، جسے ایرانی پارلیمنٹ کے قرارداد کے مطابق معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ایران اور آئی اے ای کے مابین باہمی تعاون صرف اور صرف حفاظتی وعدوں کی بنیاد پر جاری رہے گا، اور اسلامی جمہوری ایران صرف پابندیوں کی عملی طور پر منسوخی کی صورت میں ہی اپنے جوہری وعدوں پر پوری طرح عمل کرے گا۔ سامعین، آپ مسلسل خبروں میں سن رہے ہیں کہ ایڈیشنل پروٹوکول کے حوالے سے ایران نے جو موقف پیش کیا ہے وہ پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق ہے، اور آئی اے ای نے بھی اس قانون کو قبول کیا ہے۔ اس تناظر ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے تہران مقیم صحافی و طرز نگار میثم عباس زیدی سے گفتگو کی، لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
ظاہر ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے اسلامی ملکوں کے کچھ بعض اسلامی ملکوں پر جو عائد پابندیاں ٹرمپ کے دور میں اٹھائیں، لیکن ایران کے بارے میں تو ابھی کوئی واضح موقف ان کا اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آیا، اور ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ جس سے خبرگان کا بھی بیان جو آیا وہ یہ کہ پابندیاں ہٹائے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہوگی۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ظاہر ہے کہ بل پاس کر رکھا ہے، اور جو بیان آیا ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ گروکسی کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی ہے، جو بھی مفاہمت ہوئی ہے، وہ ایرانی پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل کے تحت اور اس کے دائرے کار میں ہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو اجلاس ہے جامع ایٹمی معاہدے کا مشترکہ کمیشن کا اجلاس، اس میں غیر سرکاری اجلاس میں امریکہ کی بھی شمولیت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی شرکت کرے گا، تو کیا اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے ان کی طرف سے؟
دیکھیے، جہاں تک ایران کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے، وہ کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کی توقع جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ایجنسی ہو یا کوئی ملک ہو، کیونکہ ایک ملک کے پارلیمنٹ نے یہ قانون نافذ کیا ہے اور یہ قانون جو ہے وہ تصویب کیا ہے. تو ایران میں یہ قانون بن گیا ہے، اور آئی اے ای کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ قبول کیا ہے کہ یہ قانون ہے اور ہم قانون کی خلاف ورزی کی ایرانی حکومت سے مانگ نہیں کر سکتے، مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے ماورا جا کر جو ہے اس کی خلاف ورزی کرے اور ہمارے مطالبات پر عمل کرے. اب جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ جو دوسرے فریق ہیں وہ کہاں تک یہ جو 3 مہینے کا ٹائم ایران اور آئی اے ای نے مل کر جو ہے وہ ایک موقع دیا ہے، اس کے بعد یعنی گروسی کے بیان کے بعد امریکہ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا بیان میں نے دیکھا، وہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ خوش آئند یا مثبت بیان نہیں ہے. جیسے کہ بائیڈن نے پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ وہ اس معاہدے میں واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن عمل ان کا جو دکھائی دے رہا ہے پریکٹیکلی طور پر وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ چاہے اسرائیل یا عرب ممالک کا پریشر ہو یا ان کی اپنی جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی رہی ہو کہ وہ باتیں زیادہ کریں گے عمل کم کریں گے، تو اس آپ جب اس بیان کو دیکھیں گے تو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا یہ کہنا ہے کہ بال جو ہے وہ ایران کے پالے میں ہے، ایران کی طرف ہے. وہ اب ایران سے امید کرتے ہیں کہ ایران جو ایران نے وعدوں میں کمی کی تھی وہ ایران اپنے اقدامات جو ہے وہ واپس کرے. تو یعنی ابھی بھی اس بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ تمام توقعات ابھی بھی ایران کی جانب سے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ امریکہ اس معاہدے سے نکلا تھا، اس نے خلاف ورزی کی تھی، تو اب یہ امریکہ کی باری ہے، یعنی بال امریکہ کے پالے میں ہونی چاہیے،
یورپ کے پالے میں ہونی چاہیے
کیونکہ یورپ نے عمل نہیں کیا، لیکن وہ ابھی بھی توقع یہ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پہلے قدم اٹھائے. یعنی اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، ہم اور آپ اس لائن پر یعنی ہم نے آپ نے جو ہے وہ توافق کیا کہ ہم ایک لائن پر ایک ساتھ کھڑے رہیں گے اور ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ قدم پیچھے ہٹا لیا ہے، میں ابھی بھی اسی لائن پہ کھڑا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ مجھ سے توقع کریں کہ ابھی بھی پہلا قدم جو ہے میں اٹھاؤں، تو یہ برابری تو نہیں ہوگی. یعنی جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، یہ صراحتاً جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. تو امریکہ اور یورپ ابھی بھی عملی طور پر اپنی سنجیدگی کا جو ہے وہ اظہار نہیں کر رہے ہیں اور اس معاہدے کو بچانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں.
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں جوہری معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کل رات ایک پریس کانفرنس میں یورپی یونین کی جانب سے جوہری معاہدے میں شامل ممالک اور امریکہ کے مابین غیر سرکاری طور پر ایک میٹنگ کے انعقاد کے لیے کی جانے والی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میٹنگ کے مثبت ہونے کے حوالے سے میں پرامید ہوں. جوزف بوریل نے کہا کہ جوہری معاہدے پر جوہری وعدوں اور پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر رافیل گروسی کے حالیہ دور ایران اور ایران اور اس عالمی ادارے کے مابین ہونے والے سمجھوتے کا آخر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سمجھوتے نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر جوہری معاہدے کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. ایران کے عدلیہ کے سربراہ نے تاکید کیا کہ یورپ اور امریکہ مسلط کردہ جنگ میں انسانی حقوق کو بری طرح سے پامال کرتے رہے ہیں. ایران کے عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی نے منگل کے روز مقدس دفاع کے بین الاقوامی قانونی مطالبات کے زیر عنوان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقدس دفاع کے دوران یورپ اور امریکہ کے ہاتھوں انسانی حقوق کی ہونے والی پامالی سے پوری دنیا کو روشناس کرائے جانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مسلط کردہ جنگ کے دور میں اپنی جارحانہ ماہیت کے مطابق جس طرح سے یورپ اور امریکہ نے انسانیت کا گلا گھونٹا ہے، اس سے پوری دنیا کو باخبر کیا جائے. ایران کے عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق کا معدوم صدر صدام سازشی منصوبہ پر عمل کر رہا تھا، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے جرائم میں شریک یورپ اور امریکہ کے بنیادی کردار کو بھی پوری دنیا میں بے نقاب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اور امریکہ کی جانب سے صدام کی ہر طرح کی مدد و حمایت اور مختلف قسم کے فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ واضح ہے کہ اسلامی انقلاب اور دفاع مقدس کے میوزیم میں مقدس دفاع کے بین الاقوامی قانونی مطالبات کے زیر عنوان کانفرنس منگل کے روز ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین ابراہیم رئیسی کی تقریر سے شروع ہو گئی، جس میں ایران کے مسلح افواج کے تجربہ کار اور سابق کمانڈر بھی شریک ہیں۔ ماہرین کے کونسل مجلس خبرگان رہبری کے سربراہ اور ارکان سے ملاقات کے موقع پر انجام پانے والا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا خطاب عالمی ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں چھا گیا ہے۔ صہیونی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے ایک بڑی شہ سرخی لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی تھی۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی نے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کی یہ سرخی لگائی کہ ایران اپنی توانائی کی ضرورت کے پیش نظر ہی فیصلہ کرے گا، اور اسی لیے 20% یورینیم کی افزودگی کافی نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم 60% تک یورینیم افزودہ کریں گے۔ جرمن اخبار ڈیوچے ویلے نے یہ سرخی لگائی ہے کہ سید علی خامنئی نے ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے منظور ہونے والی قرارداد کا ذکر کرتے ہوئے ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کے بارے میں امریکہ اور تین یورپی ملکوں کے بیانات کو آمرانہ، غیر منصفانہ اور تہذیب سے عاری قرار دیا۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی نے رہبر انقلاب اسلامی کے کل کے خطاب کے حوالے سے اپنی ایک شہ سرخی میں لکھا ہے کہ ایران کے رہبر نے کہا ہے کہ ایران امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو ایران 60% تک یورینیم افزودہ کرے گا۔ واضح ہے گزشتہ روز ماہرین کے کونسل مجلس خبرگان رہبری کے سربراہ اور ارکان سے ملاقات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سامراجی زبان کے استعمال کو مغربی ملکوں کے تئیں ایرانی عوام میں پائی جانے والی نفرت میں اضافے کا سبب قرار دیا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ عالمی صہیونزم کا مسخرہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، جبکہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لے تو اس کے بڑے بھی ہمیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بات زور دے کر کہی کہ جو بات ہمیں ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکے ہوئے وہ اسلامی تعلیمات اور اس کی اساس ہے، جس میں عام لوگوں کے قتل عام کا سبب بننے والے ہتھیاروں چاہے کیمیائی ہوں یا ایٹمی ان کی تیاری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی سری لنکن ہم منصب مہندرا راجہ پکسے سے ون آن ون ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں درمیان دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے وزیراعظم کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور سری لنکا درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ سری لنکن ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سری لنکا کا پہلا دورہ اس وقت کیا تھا جب کرکٹ کیریئر شروع کر رہا تھا۔ میرا یہ دورہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک اس کا اہم ترین پروگرام ہے جو علاقائی روابط کے فروغ کی نئی راہیں کھولے گا۔ سی پیک کے ذریعے اقتصادی رابطے وسطی ایشیا اور سری لنکا تک بڑھائے جا سکتے ہیں۔ سری لنکا کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان کے ذریعے اپنے اقتصادی علاقائی روابط کو فروغ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا کو دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ پاکستان 10 سال بدترین دہشت گردی کا شکار رہا ہے، جس میں 70,000 جانوں کی قربانیاں دی گئیں۔ سری لنکا نے 30 سال تک دہشت گردی کا مقابلہ کیا، جس میں پاکستان نے اس کی مدد کی، اور دہشت گردی نے سری لنکا کی ترقی اور سیاحت کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے، لیکن یومیہ نئے مریضوں اور اموات میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کورونا کے 1050 نئے مریضوں اور 41 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 752 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 573,384 ہے، جن میں سے 12,658 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جبکہ 536,243 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 24,483 ہے، جن میں سے 1,616 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں بعض ریاستوں میں کورونا وائرس کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن مہاراشٹر، کیرلا، پنجاب، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات پیش کر رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں جہاں ایک طرف بعض ریاستوں میں کرونا وائرس کی شدت کم ہوئی ہے، وہیں مہاراشٹر، کیرلا، پنجاب، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں کرونا کے نئے معاملوں میں تیزی آئی ہے۔ مہاراشٹر نے کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کئی شہروں میں رات کے کرفیو اور سنیچر اور اتوار کو لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی اسکول کالج بھی فی الحال بند کر دیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر کے امراوتی میں سڑکوں پر سناٹا چھایا ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے۔ مہاراشٹر میں ماسک نہیں لگانے والوں پر جہاں کاروائی کی جا رہی ہے، وہیں ممبئی کے میئر نے لوگوں میں ماسک تقسیم کیے اور ان میں بیداری پیدا کی۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں اگرچہ کرونا کے نئے معاملے 150 سے بھی کم درج ہو رہے ہیں اور اس بیماری میں مرنے والوں کی تعداد بھی کافی کم یا کبھی صفر رہتی ہے، لیکن بازاروں اور دوسرے مقامات پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کرونا پروٹوکول پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے ہیں اور اس مہلک بیماری کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں COVID-19 کے 10,584 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,10,16,434 ہو گئی ہے، جن میں 1,07,12,665 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں اور اس بیماری میں مرنے والوں کی تعداد 1,56,463 ہو گئی ہے۔ اس وقت کرونا کے 1,47,306 افراد زیر علاج ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی میں منگل کو پیٹرول 25 پیسے اضافے کے ساتھ 90.83 روپے اور ڈیزل 32 پیسے کے اضافے کے ساتھ 81.32 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 2 ہفتے سے پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ درمیان میں 2 دن تک قیمتیں اپنی جگہ پر برقرار رہنے کے بعد منگل کو دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں اب تک بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ بعض شہروں میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے بھی عبور کر چکی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر مسلسل اضافے پر عوامی حلقوں میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت سے پیٹرولنگ کی قیمتوں میں اضافہ روکنے اور قیمتیں نیچے لانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن حکومت نے جواب میں کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کا تعین تیل کی کمپنیوں کے اختیار میں ہے اور حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی منڈیوں میں تیزی کو قرار دیا ہے، لیکن حزب اختلاف نے اس دلیل کو مسترد کر دیا ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت عوام پر دباؤ بڑھا کر اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورسز انصار اللہ نے مارب ڈیم کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مستعفی ہونے والی عبدالرب منصور ہادی کی حکومت اور یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورسز کے مابین مارب میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ تاہم یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے مارب ڈیم کے علاقوں اراک اور قائل منجورہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دوسری جانب روزنامہ الاخبار کی رپورٹ کے مطابق یمنی فورسز کی مارب کی جانب پیش قدمی کے ساتھ ہی سنا نے شہر کے قبائل کو جھڑپوں کے مقام سے دور رکھنے کے لیے اپنے رابطے بڑھا دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سنا کی فورسز نے شمالی مارب اور مغربی محاذوں پر نئی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ ریاض کی بنائی ہوئی ریڈ لائن اب ختم ہو چکی ہے۔ روزنامہ الاخبار کے مطابق سعودی عرب نے یمن کی مستعفی حکومت کے حامی قبائل کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے سنا کا ساتھ دیا تو ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ ان قبائل نے سعودی عرب کی دھمکی آمیز احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر یمنی فورسز کی مارب کی جانب پیش قدمی سے خوفزدہ ہو کر سعودی اتحاد نے امریکہ سے مدد مانگ لی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے سعودی فریق کی جانب سے روزانہ کی بنیادوں پر ہو رہی جہریہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے یمنی فورسز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغرب کی جانب اپنی پیش قدمی روک دیں اور مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک بے شرمانہ اور مضحکہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے یمنی فورسز کی فوجی پیش قدمی کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مغرب کی آزادی جنگ یمن کے توازن کو مکمل طور سے تبدیل کر دے گی، جس سے آل سعود اور اس کے اتحادیوں میں سخت تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ واضح کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی سیل کے سربراہ محمد البخیتی نے چند روز قبل مغرب کی آزادی کے لیے آپریشن شروع کیے جانے کی خبر دی تھی۔ عراق کے صوبہ دیالہ کی علماء کونسل کا کہنا ہے کہ شام میں داعش دہشت گردوں کے کیمپوں میں غاصب حسین حکومت کی انٹیلیجنس موساد اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ الفرات نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ دیالہ کے علماء کونسل کے سربراہ جبال الماموری نے کہا ہے کہ شام میں قائم دہشت گردوں کے کیمپوں میں اب تک امریکی سی آئی اے کردار ادا کر رہی تھی، مگر اب اسرائیل کی موساد تنظیم بھی ان دہشت گردوں کی تربیت اور انہیں منظم کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں پیدا ہونے والی صورتحال کا براہ راست اثر عراق کی صورتحال پر مرتب ہوتا ہے، اور جب تک شام سے ملنے والی سرحدوں کو پرامن نہیں بنایا جائے گا عراق میں امن قائم نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے قبل بھی شام میں بعض سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے داعشی دہشت گردوں کو شام سے عراق منتقل کر رہے ہیں تاکہ عراق میں بدامنی کو مزید بڑھایا جا سکے۔ واضح ہے کہ امریکہ ہی شام اور عراق میں دہشت گردوں کی ہر طرح کی مدد و حمایت کرتا رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے 5 لاکھ سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی پرچم کو سنگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے 5 لاکھ سے زائد افراد کی ہلاکتوں کی یاد میں امریکی پرچم کو 4 دن تک سنگو کیا جائے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن اور نائب امریکی صدر کملا ہیرس نے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ واضح ہے کورونا سے امریکہ میں 5 لاکھ سے زائد امریکی شہری اب تک ہلاک ہوئے، جو پہلے اور دوسری عالمی جنگ اور اسی طرح ویتنام کی جنگ میں امریکی فوجوں کی ہلاکتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ غاصب حسین حکومت کے فوجوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے 13 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجوں نے غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ صہیونی فوجوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کو زدوکوب کیا اور 13 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی قیدیوں کے امور سے متعلق کمیٹی کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جنوری کے مہینے میں 456 فلسطینیوں کو گرفتار کیا اور 105 فلسطینیوں کو حراست میں لے جانے کے احکامات جاری کیے۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے فلسطینی علاقوں کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے، اور جھوٹے بہانوں سے وہ فلسطینیوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سے سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی،
کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔
اور سامعین، پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام کلام امیر۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک بے بہا خزانہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، سید رضی نے بہت بڑا احسان کیا اس کو جمع کر کے کہ امام کے کچھ معارف اس میں جمع ہو گئے۔ آج ناظرین، جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں خطبے کے حوالے سے، ہمارے مہمان انشاءاللہ جس پر روشنی ڈالیں گے، وہ خطبہ ہے خطبہ نمبر 47 جو امام علیہ السلام نے کوفے کے بارے میں نقل کیا ہے۔ مثلا کوفے کی وہاں پہ مذمت کی ہے، تو یہ معارف انشاءاللہ مہمان کے ذریعے سنیں گے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مثلا کیوں یہ چیز بیان کی گئی۔ کوفہ ایک ایسا شہر ہے جس کی تعریف بھی بہت ملتی ہے۔ مثلا اس کے بارے میں جو حدیث ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ھذہ مدینتنا و محلتنا و مقر شیعتنا، کہ یہ جو ہے ہمارا شہر ہے، کوفہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا محل ہے، اور یہ ہمارے شیعوں کا مقر ہے، یعنی ان کی قرارگاہ، ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ پورا خطبہ جو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اس میں مذمت کی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو خطبے کی عظمت اپنی ذاتی ہے، اس کا جو مقام بلند ہے وہ اپنا ذاتی ہے، اور جو مسجد کوفہ ہے اس کے فضائل آپ دیکھیں گے خود بخود اتنے زیادہ ہیں کہ بہت، اور انبیاء نہیں یہ کہ یعنی ہمارے حضور اور مولا کائنات، بلکہ اس سے پہلے انبیاء وہاں پہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی ہے۔ جو جاتے ہیں زائرین وہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، ان مقامات پر وہ الگ الگ انبیاء کے مقامات مخصوص ہیں۔ تو یہ شرافت اور عظمت اپنی جگہ ہے خطبے کی، لیکن امام نے جو یہ کچھ بیان کیا یہ اس لیے تھا کہ وہاں پر وہ فضا حاکم ہو گئی تھی، کہ مثلا وہ فضا آلود ہو چکی تھی، خاص طور پر جو بنی امیہ کی حکومت رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں پر منحرف ہو گئے تھے، اور جنہوں نے ہدایت سے دستبرداری کی تھی، جنہوں نے حق کا دامن چھوڑ دیا تھا، جو باطل کے پیرو ہو گئے تھے، اس بنا پر اس جگہ کی مذمت کی گئی ہے۔ ورنہ کوفہ بذات خود ایک باعظمت شہر ہے،
ورنہ اس میں چونکہ لوگ منحرف ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر حق کا ساتھ نہیں دیا تھا اور باطل کے ساتھ ہو گئے تھے, اس لیے مولا کائنات اور مولا کائنات جیسی عظیم شخصیت کی وہ اتباع نہیں کر رہے تھے, ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے, ان لوگوں کی بنا پر امام علیہ السلام اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان سے اس کے مزید یعنی اس کے حوالے سے جو ہے پروگرام کی گفتگو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذکر الکوفہ. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والسلام کا یہ خطبہ نمبر 47 ہے, جس میں آپ نے کوفے کے بارے میں دو پیشین گوئی کی ہے. پہلی پیشین گوئی مولا نے کوفے کے بارے میں یہ کی ہے کہ اے کوفہ, جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے بازار عکاظ کے چمڑے کی طرح کھینچا جا رہا ہے اور تجھ پر حوادث کے حملے کیے جا رہے ہیں. اور دوسری پیشین گوئی مولا نے یہ کی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ظالم و جابر شخص کوفے کے اوپر حملہ کرے گا, کوفے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا, پروردگار عالم اس ظالم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا یا اسے کسی قاتل کے حوالے کر دے گا. اس خطبے میں امام نے کوفے کو خطاب کر کے دو پیشین گوئی کی ہے. پہلی پیشین گوئی امام نے یہ کی ہے کہ اے کوفہ, تجھے بازار عکاظ کے چمڑے کی طرح کھینچا جا رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں. بازار عکاظ کیا ہے؟ مکے کے قریب میں ایک بازار لگتا تھا, سال میں ایک مہینہ یہ بازار لگتا تھا اور اس میں جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے, آ کر اپنی اپنی چیزوں کو فروخت کیا کرتے تھے اور ایک مہینہ اسی بازار میں لوگ آ کر رہتے تھے, طرح طرح کی برائیاں انجام دیتے تھے, طرح طرح کے گناہ انجام دیتے تھے. لہذا اسلام کے آنے کے بعد اس بازار کو بند کر دیا گیا, اس بازار کو ختم کر دیا گیا, چونکہ اس بازار میں بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے تھے. بازار عکاظ کا چمڑا جو ہے یہ عرب میں بہت ہی مشہور تھا, بہت ہی اچھا چمڑا ہوتا تھا. لہذا مولا نے کوفے کو اسی بازار عکاظ کے چمڑے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے بازار عکاظ کے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے, اے کوفہ تجھے بھی ویسے ہی کھینچا جائے گا, تیرے اوپر حوادث کے حملے ہوں گے, تجھے زلزلوں کا مرکز بنایا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ پیشین گوئی جو امام نے کوفے کے بارے میں کی, یہ امام کی پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے, یہ امام کی پیشین گوئی پوری ہوئی ہے, اس لیے کہ اس کوفے کو مختلف انداز سے مختلف لوگوں نے اس کوفے کے اوپر قبضہ کرنا چاہا اور اہل کوفہ کو اہل کوفہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اور دوسری پیشین گوئی جو امام نے کی تھی کہ جو ظالم بھی کوفے کے لیے برا ارادہ کرے گا, پروردگار عالم اسے کسی بیماری میں مبتلا کرے گا یا قاتل کو اس کے سر کے اوپر مسلط کر دے گا, یہ پیشین گوئی بھی امام کی شہادت کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد پوری ہوئی. چنانچہ خود زیاد بن ابی اس نے جب کوفے کے اوپر حملہ کیا تو کوفے کی مسجد میں آ کر اس نے تقریر کی, اور جب اس نے مولا کائنات کے خلاف تقریر کی تو اس وقت لوگوں نے اسے کنکریاں مارنا شروع کر دیں, اسے غصہ آیا, اس نے اپنی تقریر کے بعد تقریباً 70 آدمیوں کے ہاتھ کو قلم کرا دیا, اس کے بعد یہ حکم دیا کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے، ان کے باغوں کو جلا دیا جائے۔ وہ مزید ظلم و ستم کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ بس لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ میرا آدھے بدن میں، میرے بدن کے نصف حصے میں آگ لگی ہوئی ہے جو مجھے جلا رہی ہے۔ کچھ دنوں تک یہی کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے رہے اور یہی فریاد کرتا رہا یہاں تک کہ وہ واصل جہنم ہو گئے۔
ناظرین کرام، ہماری گفتگو اب نامے کے حوالے سے ہے، تو آج بھی جو ہمارے گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہمارے مہمان گفتگو فرمائیں گے، وہ اسی نامے کے حوالے سے ہے جس کا ایک حصہ آپ اس سے پہلے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کے لیے نامہ لکھا تھا، جس میں محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ تو جو محمد ابن ابی بکر ہیں وہ ایک عظیم اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہے جناب محمد ابن ابی بکر کی، اور جو جناب ابو بکر کے فرزند ہیں اور حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، اسما بنت امیس جیسی عظیم خاتون کے فرزند ہیں، لیکن انہوں نے جو تربیت پائی ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت پائی ہے اور پروان چڑھے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں وہ فضائل اور کمالات پائے جاتے ہیں کہ جو واقعاً ایک عام انسان میں نہیں ہو سکتے، یعنی جن کا خود مولا کائنات ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ میں نے ایک اپنے عظیم فرزند کو، میں نے اپنے بیٹے کو، امام نے لفظ بیٹے کا استعمال کیا، میں نے اپنے بیٹے کو آج کھو دیا۔ اور ان کے فضائل انشاءاللہ جو آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھے تھے اور آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کریں گے۔ محمد ابن ابی بکر بڑی عظیم شخصیت ہے، یعنی انہوں نے کہیں بھی، جب بنی امیہ کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور خلیفہ سوم جب آتے ہیں برسر اقتدار، تو ان کی جو خامیاں ہوتی تھی اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے اور وہ اعتراض کرتے تھے، اور ان کے مخالفین میں محمد ابن ابی بکر کا نام سر فہرست آتا ہے، ان کی غلطیوں پر جو ان کو متوجہ کرتے تھے، اور جو اتنے زیادہ حامی تھے حق کے اور ہدایت کے کہ جنگ جمل میں وہ اپنی بہن کے مد مقابل تھے۔ یعنی ایک طرف حضرت عائشہ ہیں جو طلحہ اور زبیر کے اکسانے پر وہ میدان جنگ میں آئی ہیں، ادھر محمد ابن ابی بکر ان کے بھائی ان کے مد مقابل ہیں مولا کائنات کے ساتھ، اور جانے کے بعد اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کن سے جنگ کر رہی ہیں، کیا آپ کو رسول کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ جو رسول نے فرمایا تھا کہ ہو اب کے کتوں سے جو ہے یعنی خبردار رہنا، میری ایک خاتون ایسی ہوگی ایک کہ جس کے اوپر ہو اب کے کتے بھونکیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم نہ ہو۔ تو یہ سارے اشارے محمد ابن ابی بکر نے فرمائے ہیں، تو بڑی عظیم شخصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو امام علیہ السلام بہت افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک عظیم فرزند کو آج کھو دیا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو بھی دیکھتے ہیں۔
پھر اس کے بعد مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں بہت سارے اشارے ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، معاویہ نے عمر عاص کو بھیجا اور عمر عاص کے ساتھ جو لشکر ہے وہ طاغوت ہونے کے باوجود بھی بنا کسی لالچ کے اس کے ساتھ نکل پڑے، اور میں تمہیں انعام بھی دیتا ہوں، تمہیں بشارتیں بھی دیتا ہوں، تم اپنے امام کے ہمراہی میں لڑنے جا رہے ہو لیکن پھر بھی تم لوگ اجابت نہیں کرتے ہو، تم کیسے لوگ ہو، اور کیا تم لوگوں میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیا تم لوگوں میں وہ بہادری اور شجاعت نہیں ہے۔ وہ دردناک جو فریادیں ہیں وہ اس نامے، اس خطبے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جب یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لشکر کو تیار کرنا تھا، جب لشکر کو نکلنا تھا لیکن وہ نہیں نکلے، وہ کوفی اپنے امام کی اجابت نہیں کی ان لوگوں نے اور اپنے امام کو بے قصو تنہا چھوڑ دیا، تنہائی کا احساس کرتے ہو اس خطبے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے بعد جب شہادت کی خبر ملی، تو شہادت کی خبر ملنے کے بعد یہ عبداللہ ابن عباس کے نام یہ نامہ لکھا، اور اس نامے میں یعنی 35 نمبر اس خط میں امام نے ایک عظیم چیز کی طرف اشارہ کیا. سب سے پہلے یہ کہ یہ محمد ابن ابی بکر کون تھے؟ اگرچہ بظاہر یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے فرزند تھے، لیکن تربیتی حوالے سے جو تیار کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی، ان کی پرورش کی تھی، وہ امام علی نے کی تھی. اور اس چیز کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ چار خصوصیتیں اس شخصیت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ کیا تھے یہ میرے لیے. ولد الناصحہ، یہ میرے لیے ایک خیر خواہ فرزند ہے، ایسا فرزند کہ میں خدا سے چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اس کا اجر دے کہ یہ شہید ہو گیا، تو میں تم لوگوں سے طلب نہیں کروں گا بلکہ اللہ سے طلب کروں گا. یہ میرے لیے خیر خواہ فرزند تھے. ہر موقع، یعنی سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ ایسا فرزند ہو انسان کو، چاہے وہ روحانی فرزند ہو یا جسمانی اعتبار سے اپنے والد سے منسوب ہو، وہی فرزند قابل قدر ہوتا ہے اور قابل تعریف ہوتا ہے جو خیر خواہ ہو اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے. امام فرماتے ہیں یہ میرے لیے ایسا فرزند تھا جو ناصح تھا، یعنی خیر خواہ تھا. کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی اس میں جو اس خیر خواہی کے برخلاف ہو. عاملاً قادحا، اور جو منصب اس کو میں نے دیا تھا اور جو مقام اس کو دیا تھا، جو پوسٹ اس کے حوالے کی تھی، اس میں یہ بڑا محنت کش تھا، بہت محنت کرتا تھا، اس فریضے کو انجام دیتا تھا امانت داری کے ساتھ، محنت کے ساتھ. قادحاً، قادح کہتے ہیں یعنی محنت کش کو، محنت کرنے والے کو، سخت کوش کو. اور تیسری خصوصیت جو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیفن قاطعہ، یہ میری تیز دھار والی تلوار تھی، یعنی حضرت محمد ابن ابی بکر میرے لیے تیز دھار والی تلوار تھی. یعنی جب دشمنوں پہ حملہ کرنا ہوتا تھا تو یہ میں اس کو ایک شمشیر بنا کے بیچتا تھا. یہ تلوار کیا کرتی تھی؟ دشمن کو کاٹتی تھی، دشمن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی تھی. محمد ابن ابی بکر کی منزلت میرے سامنے اس طرح سے تھی. مولا فرماتے ہیں کہ جو میرا ناصر تھا وہ اس طرح سے تھا، اور دشمنوں پہ اس طرح سے حملہ آور ہوتا تھا جس طرح سے ایک تیز دھار والی تلوار کسی چیز کو کاٹتی ہے، یہ اس طرح سے دشمنوں کے صفوں کو کاٹتا تھا. ورکنن دافعا، اور میرے لیے اس کی حیثیت کیا تھی؟ یہ مدافع تھا میرا، یہ دفاع کرتا تھا. ایسا مدافع، ایسا ستون، رکن یعنی ستون کو کہتے ہیں، دافع یعنی دفاع کرنے والا ستون. کچھ ستون ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں امام کی یہ ستون ایسا تھا جو دفاع کرتا تھا میری حرمت کا، اسلام کی حرمت کا، امامت کی حرمت کا. لہذا یہ میرے لیے ناصر تھے حضرت محمد ابن ابی بکر، خدا اس کو رحمت کرے. یہ میرے لیے دفاعی ستون تھے، یہ میرے لیے ایک ایسی تلوار تھی جو تیز دھار والی تھی، یہ میرے لیے ایک محنت کش اور با مشقت انسان تھے، جو بھی منصب اس کو دیا تھا اس میں اس کے ساتھ انصاف کرتے تھے. لہذا یہ چار خصوصیتیں امام چاہتے ہیں، اور یہ اگر اس کو ہم چاہیں تو مثلا ہر دور کا امام اپنے ناصر سے یہی چاہے گا. اگر میرے یہ وقت کا امام ہے جو ان امتیوں کو بتا رہا ہے کہ میرا ناصر جو ہوگا وہ کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے، لہذا آج بھی اگر امام کسی چیز کا طلب کرتا ہے ہم سے، یہ طلب امام کی یہی ہے کہ اس کے لیے ان خصوصیات کے حامل ہم اپنی نصرت کا اعلان کریں.
ناظرین، آپ نے اس مکتوب کے حوالے سے بھی گفتگو سماعت فرمائی، اور اب آپ ہمارے ساتھ رہیں جو حکمتوں کا حصہ ہے، اس میں آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ آج جو حکمت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی وہ بہت ہی اہم حکمت ہے. ایک واقعاً ایسا رمز خود مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے، انسان کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے. اگر سب بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن اگر خدا اس کے ساتھ ہے
تو وہ اکیلا نہیں ہے چونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. لیکن اگر خدا ساتھ نہیں ہے تو پوری کائنات بھی اگر اس کے ساتھ ہو, اس کے اعزاء اور اقربا اور رشتہ دار ہی نہیں بلکہ اگر پوری کائنات بھی اس کے ساتھ ہو تب بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے چونکہ خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. تو مولا کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارے عزیز اور رشتہ دار تمہیں چھوڑ دیں تو تم یہ مت سوچنا کہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. تو ناظرین یہ بہت اہم ایک راز ہے, اور اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بہت سی مثالیں ہمیں مل جائیں گی کہ جن کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو خدا نے ان کے لیے غیروں کو فراہم کر دیا. اپنے جب ساتھ چھوڑتے ہیں تو غیر آتے ہیں آنے کے بعد ان کی مدد کرتے ہیں. بہت سی ایک مثال میں آپ کو دوں, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے تھے, جو نزدیکی تھے, جو خاندانی تھے, جو قریش تھے, وہ حضور پر ایمان نہیں لائے اور وہ سب کے سب جو ہیں دشمن ہو گئے حضور کے. سب سے مراد یہ کہ اکثریت ان کی, یعنی گنے چنے تھے جناب ابو طالب, جناب عبد المطلب اور یہ, باقی ان کے علاوہ بنی ہاشم کے علاوہ جو قریش میں دوسرے تھے وہ سب کے سب دشمن ہو گئے. تو جب اپنوں نے چھوڑ دیا, رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, تو خدا وند متعال نے حضور کے لیے اوس اور خزرج جیسے دو قبیلے جو بہت دور کے تھے اور جن میں ہمیشہ دونوں میں جنگ رہتی تھی ان کو فراہم کیا. وہ آتے ہیں, رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں, رسول کی مدد کرتے ہیں, اور جتنی جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں ان کا اس میں نمایاں کردار نظر آتا ہے. تو انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں. ناظرین آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ اس میں ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں, مل کر اپنے پروگرام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام من ضیعہ الاقرب اتیح له الابعد. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کو اپنے چھوڑ دیا کرتے ہیں, جس کو اس کے اقربا چھوڑ دیا کرتے ہیں, اتیح له الابعد, تو دوسرے اور اغیار آ کر اس کو اپنا لیا کرتے ہیں. یہ حدیث چند کلمات میں اور ایک جملے میں ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے. اگر ہم اس میں سے درس لینا چاہیں تو نہ جانے کتنی باتیں اس میں سے نکل کے ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر اس حدیث کا پس منظر دیکھیں, انسان اس حدیث کو اگر دل سے محسوس کرے تو اس کو ہر مقام پر, ہر انسان کے لیے, ہر زندگی میں یہ محسوس ہوگا کہ اگر اپنے اس کا ہاتھ چھوڑیں, اگر اپنے اس کا دامن چھوڑتے جاتے ہیں, تو جو اغیار ہیں, جو دوسرے ہیں, وہ اس کا دامن پکڑتے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک مثبت پہلو بھی ہے, اس کے اندر منفی پہلو بھی ہے. اپنے جب دامن چھوڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے اپنے اچھے ہیں اور دامن چھوڑ رہے ہیں. اگر خود انسان ایسا کام کر رہا ہے کہ اس کے اپنے ہیں تو اچھے لیکن اس کا دامن چھوڑے جا رہے ہیں, اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ یہ جان لے کہ اتیح لہ الابعد, کہ دوسرے اس کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے, اور جب دوسرے آئیں گے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. تو ممکن ہے انسان اپنے جو اس کے اچھے ہیں, اپنے اقربا جو اس کے اچھے ہیں, ان کو کسی طریقے سے, اپنے رویے سے, اپنے اخلاق سے دور کرتا جائے, تو وہ یہ جان لے کہ کل کو دوسرے آئیں گے اور وہ اچھے بھی نہیں ہوں گے. ممکن ہے اچھے ہوں, ممکن اچھے نہ ہوں, اور وہ اس کے پاس آ جائیں گے, اس کے دامن کو تھام لیں گے. اس کا ایک دم برعکس اور الٹا بھی صحیح ہے. ممکن ہے ایسا ہو کہ اپنے اس کے بہت برے ہوں, تو یہ بہت اچھا مقام ہے کہ جب اپنوں کو جو برے ہیں دور کرے گا تو جو دوسرے اچھے ہیں وہ اس تک کے چل کے آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت رسول اکرم کا زمانہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ آپ قریش کے ہیں, آپ بنی ہاشم کے رکن ہیں, لیکن خود قریش نے آپ کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کو دور کر لیا. قریش آپ کے ساتھ آگے نہیں آئے. نتیجہ کیا ہوا کہ رسول اکرم کو کی لبیک کہنے کے لیے جب قریش آگے نہیں آئے تو نتیجے میں اوس و خزرج, دوسرے قبائل جو ہیں, انہوں نے دھیرے دھیرے رسول اکرم کی طرف آنا شروع کر دیا, اور رسول اکرم کے وہ اصحاب بنے کہ جو ان کے قریب نہیں تھے. مثال کے طور پہ جناب سلمان فارسی کیا رسول اکرم کے قریب تھے؟ نہیں. جب قریبی جو قریش تھے ان کے رشتہ دار تھے ان کے پاس رہتے تھے وہ دور جاتے گئے تو اتیح لہ الابعاد, تو آپ کے پاس جو دور کے تھے وہ لوگ قریب آتے گئے. حضرت امیر علیہ السلام کے زمانے میں ویسے ہی ہوا, جب آپ کے قریبی جو تھے وہ قریش جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے منع کر دیا, وہ اصحاب کے جو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے آس پاس رہا کرتے تھے کہ جنہوں نے کتنی دفعہ وعدے وعید دیے تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے منع کر دیا, تو کیا ہوا؟ جو دوسرے تھے چاہے وہ عرب ہوں چاہے حتیٰ عجم, کتنے عجم آئے کہ جنہوں نے حضرت امیر کا ساتھ دینے کے لیے ان سے کہا, ان کو لبیک کہی. تو لہٰذا یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ جب اپنے قریب جو اپنے اقربا ہیں وہ انسان سے دور چلے جائیں تو جو اس کے اغیار ہیں جو اس کے دوسرے ہیں وہ انسان کے قریب آتے جاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک نقطہ اور چھپا ہے کہ وہ انسان گھبرائے نہیں, اگر اپنے اس سے دور جا رہے ہیں تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نظام ہے کہ اگر اس کے اپنے مدد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, بلکہ کچھ لوگوں کو بھیجے گا کہ جو آ کر اس کی مدد کریں گے اور اس کا سہارا بنیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کے تینوں حصوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا, خطبے کے حوالے سے بھی, اسی طریقے سے مکتوب کے حوالے سے بھی اور حکمت کے حوالے سے بھی. اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں, اگر ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں تو واقعاً ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے. یہ اصول اسی لیے ہیں, یہ فرامین اسی لیے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں اسی لیے تاکہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بن سکے. اگر ان چیزوں پہ ہم عمل نہ کریں تو پھر خسرت دنیا والا آخرت, دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان, یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ناظرین بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. امان اللہ. Thank you.